السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے. الحمدللہ، ہم جتنا بھی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں شامل کیا، اور سب سے بڑھ کر احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی سمجھ بوجھ عطا کی، توفیق دی. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہے. آج ہمارا سیکھنے کے لیے بیٹھنا، ملنا، اٹھنا، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس بات پر ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا. اور جیسے کہ صحابہ کرام کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ طالب علموں کے لیے کہتے تھے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، طالب علموں کے لیے خوش آمدید. تو طالب علم کے لیے خوش آمدید کیوں کہا گیا؟ کہ یہ ایک بہت ہی بابرکت علم ہے، دین کا علم. اسی سے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے. اگر انسان یہ علم نہیں حاصل کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ چاہے دنیاوی طور پر وہ کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ بن جائے، لیکن اگر اس کو اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں معلوم کہ کس چیز سے میری نجات ہو سکتی ہے، تو اس کے تمام علوم بیکار ہیں. تو سب سے پہلے علم وہ جو انسان کو نفع دے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اے اللہ تعالی ہم کو وہ علم دے جو نفع بخش ہو. تو آج یہ نماز کے تعلق سے ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کو فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو، ہم کو یہاں جمع کیا، یہ سننے کی توفیق دی اور یہ سیکھنے سمجھنے کا موقع دیا. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے ہم پر. ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس مجلس میں کچھ لوگ، کوئی قوم میں کے کچھ لوگ اگر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کے دین کی بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ایسے لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے قریب ہیں، یعنی مقرب فرشتے. اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرمائے اور رحمت ہمیں گھیر لے، رحمت ہم پر سایہ کرے، فرشتے ہمیں گھیر لیں اور ہماری مغفرت کی دعائیں کریں. اور ہمارا جو مل بیٹھنا ہے، یقین جانیے کہ ہم نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو پرسنلی نہ ہم جاننے کی کوشش کی ہے، نہ ہم جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو کسی کا نام بھی نہ معلوم ہو، لیکن سب جمع کس لیے ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے. ہمارا آپس میں نہ کوئی رشتہ ہے، نہ خونی رشتہ، نہ کوئی خاندانی رشتہ، نہ ہی آپس میں ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے کوئی بزنس کی وجہ سے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھائیں. صرف اور صرف جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، جو فرائض ہے اس کی پابندی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس نیت کو خالص رکھے، اور جو بھی کچھ ہم سیکھیں اللہ کرے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں خلوص دل کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق دے، اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. بس اسی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے آخرت میں اللہ کی رضا مندی، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اور اس میں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز انسان پر فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج والصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اور اس میں ایمان کے بعد سب سے پہلے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ ہے نماز. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ، اگر ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر اس وقت فرض ہوگی جب سال گزرے گا اس نصاب پر، اگر وہ صاحب نصاب ہوگا اور سال گزرے گا تب فرض ہوگی. حج اگر اس کی استطاعت ہے تو اس صورت میں فرض ہوگا، اور اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹائم لگ سکتا ہے. اسی طرح سے رمضان جب آئے گا اس وقت اس پر روزے فرض ہوں گے، لیکن پہلی چیز جو اس کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز. نماز کی اہمیت پر ہم جتنی بات کریں یقین جانے وہ کم ہی ہوگی. یعنی نماز ہمارے دین کا ستون، بنیاد، سب کچھ ہے. اسی پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہے کہ نماز ہوں گی تو باقی دوسرے فرائض بھی خود بخود الحمدللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر نماز ہی صحیح اور درست نہیں ہے تو دوسرے جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا کامل دین بھیجا کہ اب اس میں کوئی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ پوری طرح سے کامل ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ مائدہ میں: الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. کہ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اسی دوران میں میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم آیت تھی کہ اسی بنا پر کہا گیا کہ بہت ہی اہم جگہ یہ آیت نازل ہوئی، اور بہت ہی اہم دن تھا، عرفہ کا دن تھا. تو اس سے جو بات پتہ چلی کہ ہمارا دین کامل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی فرما دی، ہمارے لیے کتاب بھیجی، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر دیا. لہٰذا اگر ہم جب بھی دیکھیں گے اپنی عبادات کے لیے، تو ہم صرف اور صرف قرآن اور سنت کو دیکھیں گے. جیسے کہ حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ بیہقی اور موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، اور اسے ابن حزم نے صحیح کہا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ من ابا، انکار کرنے والا کون ہے؟ یقول، آپ نے فرمایا، من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، وہ من اسانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل انکار کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت دراصل میری فرما برداری ہے، اور میری نافرمانی دراصل میرے دیے گئے طریقے کا انکار ہے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو احادیث ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اسی لیے جو نماز نبوی، یعنی ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، وہ بالکل نبوی نماز ہونی چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی بس ایگزیکٹ اسی طریقے سے. اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں قرآن دیا، اور پھر اللہ تعالی نے نبی کو بھی ساتھ بھیجا. اگر اللہ تعالی چاہتا تو کہیں کتاب کوئی پہاڑ پر ہمیں اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہمارے لیے، اور فرماتے کہ جاؤ جا کر کتاب وہاں سے اٹھا لو اور پڑھ لو اور عمل کر لو. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں اس کتاب پر عمل کر کے دکھائیں. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے کہ اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن آپ دیکھیں کہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ نحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات کو واضح کر کے، اس کی تشریح کر کے، اس کو ایکسپلین کر کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر قرآن میں ہم کو تقریباً 40 مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذرا بھی ہٹتے ہیں یا اطاعت سے ذرا بھی منہ موڑتے ہیں تو اعمال سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ کیا بچے گا پھر ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو صرف، ہم کو یہ لگتا ہے نا کہ صرف ہمارے پاس نماز ہے، اور نماز ہی پر ہم بھروسہ کیے کیونکہ اور کوئی عمل تو ہم کو اپنے ایسے نظر نہیں آتے سوائے نماز کے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر اگر پڑھ لی اور اگر وہی خدا نخواستہ باطل ہو گئی تو آپ بتائیں کیا ہمارے پاس آخرت کے لیے توشہ رہے گا؟ تو ہماری نماز تو کم از کم درست ہو، ہماری نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جیسے آپ نے نماز پڑھی تھی ایسی ہی ہماری نماز ہو۔ صحابہ کرام سے ہم کو پتہ چلتا ہے اور محدثین سے جو تابعین کا دور گزرا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو فالو کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ایگزیکٹ ویسی ہی نماز پڑھتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ کی سنتوں کو محفوظ رکھا، ان کے بعد محدثین نے ان احادیث کو لیا، اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہوا ہم تک پہنچا، اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں ہمارے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا۔ دوسرے تمام انبیاء کی سیرت مٹ چکی، دوسرے جو مذاہب ہیں یا دوسرے جو ادیان ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ان کا رہنما نہیں ہے کہ جس کو وہ فالو کر سکیں، جس کی عادتیں، جس کے اخلاق، جس کی باتیں ان کے پاس محفوظ ہوں۔ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں سب لوگ، اور اسی لیے ان کی پوری امتیں اندھیرے میں بھٹک رہی ہے کیونکہ ان کے رسولوں کا طریقہ انہوں نے محفوظ نہیں رکھا۔ لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کرام کو، صحابہ کرام، محدثین کرام، تابعین، تبع تابعین کو، ہمارے اسلاف کو، کہ جنہوں نے الحمدللہ ان احادیث کے لیے، احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالا، تکلیفیں اٹھائی، بھوک پیاس برداشت کی، لیکن اللہ کے رسول کی احادیث ہمارے لیے محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور سب سے پہلے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہر عبادت کے لیے وحی نازل ہوئی تھی، اور جبریل امین وحی لے کر آئے تھے کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ حج فرض ہے، تمام دوسرے جو احکامات تھے وہ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل ہوتی رہی۔ لیکن واحد ایک فرض ایسا ہے جو زمین پر نہیں بلکہ اس کے لیے اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا اعزاز تھا یہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے جبریل امین کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ اس مقام پر پہنچے جسے سدرۃ المنتہیٰ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کو بیچ میں لائے، انہیں جبریل امین بھی بیچ میں نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا، اور اس وقت اس جگہ پر سدرۃ المنتہیٰ پر نماز کی فرضیت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا۔ تو آپ سوچیں اس نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ زمین پر فرض نہیں ہوئی، اسے جبریل امین لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ کے رسول کو آسمانوں پر بلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور یہ نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کچھ اس کی اہمیت کا؟ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بیچ میں کوئی نہیں تھا، ساتھ میں آسمان پر نماز کا حکم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ پہلی دفعہ اگر کوئی گیا ہے، یعنی یہ مقام کسی کو نصیب نہیں ہوا، فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم اگر کوئی گیا ہے انسانوں میں سے آسمان پر، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ نصیب ہوا اور 50 وقت کی نمازیں اس وقت فرض ہوئی، 50 پریئرس ایک دن کے لیے نمازیں۔ ہم سب جانتے ہیں وہ بہت ہی اہم واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئیں اور آپ وہاں سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا ہے، کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا گیا کہ 50 وقت کی نمازیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعی میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام تجربے کار تھے اور ایک ایسی امت کے ساتھ وہ وقت گزار چکے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کو تجربہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے واقعی میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیے، کم کروائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کو دوبارہ پھر بھیجتے جاتے ہیں، 5 کم ہوتی ہے، 5 کم ہوتی ہے، 5 کم ہوتی ہے، آخر کر 5 رہ جاتی ہے۔ جب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کتنی ہیں، تو کہا کہ 5۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں، 5 بھی زیادہ ہیں۔ اور آپ بتائیے کیا موسیٰ علیہ السلام صحیح تھے یا نہیں تھے؟ صحیح تھے نا، انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اور یہ 5 نمازیں ہمارے لیے فرض ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ندا آئی کہ 5 نمازوں کا اجر 85 کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر 50 ہو جاتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 15 منٹ کے بعد ہم کو جانا پڑتا، وضو کرنا پڑتا اور نماز پڑھنی پڑتی، کیا حال ہوتا ہمارا اگر 50 نمازیں ہو جاتی۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے واقعی میں شکر گزار ہونا چاہیے، کتنے ہمارے لیے وہ رحیم اور شفیق تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اور کچھ لوگ کمپیئر کرتے ہیں نا رسولوں کو کہ وہ ہمارے رسول ایسے اور ان کے رسول ایسے، تو آپ دیکھیں اسلام میں کمپیریزن نہیں ہے رسولوں کے درمیان، لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہاں تفضیل بین الرسول تو ہو سکتی ہے، لیکن تفریق بین الرسول نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام افسردہ ہو گئے، ان کو رونا آ گیا۔ پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ کہنے لگے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد آیا اور اس کی امت زیادہ بڑی ہوگی میری امت سے، اور وہ زیادہ لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ ان کو معلوم تھی یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے ان کا جو محبت کا تعلق تھا، ایک شفقت والا تعلق تھا نا، ایک جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ، چھوٹے بھائیوں کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنی خیر خواہی کی، ان کو تجربہ تھا، اتنا اچھا مشورہ دیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ محبت تھی، یہ مقابلہ آ رہی نہیں تھی، انہوں نے مدد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انبیاء آپس میں محبت کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا اچھا مشورہ دیا، کیوں؟ ان کو تجربہ تھا، ان کے پاس بنی اسرائیل کو ڈیل کرنے کا تجربہ تھا، وہ ڈیل کر چکے تھے بنی اسرائیل کو۔ تو لہٰذا انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہٰذا وہ 50 نمازیں 5 ہو گئیں، اور یہ سیدھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہے نماز کی جو وہی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ واحد چیز ایسی ہے نماز، صرف اور صرف واحد فرض ایسا ہے نماز، جو معراج کے موقع پر فرض ہوئی نماز، تو 5 ہے لیکن اجر 50 کا ملے گا۔ اور اس میں کیا حکمت ہے، آپ بتائیں کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیوں پہلے 50 فرض کی گئیں پھر اس کو 5 کر دیا گیا اور کہا کہ 85 کا اجر دیا جائے گا؟ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن کیا حکمت تھی کہ 50 کہنے کے بعد اس کو 5 کر دیا گیا؟ تو اصل میں بتانا یہ تھا کہ ہماری، یعنی انسان کی، مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف نماز ہے۔ آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہمیں دنیا میں کیوں لایا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہماری زندگی کا جو واحد مقصد ہے وہ ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یعنی 50 نمازیں ہمیں پڑھنی پڑتی تھیں لیکن اس کو 5 کر دیا گیا اور ان 5 کا اجر 50 کے برابر رکھا گیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ 50 کو 5 کر دیا، اجر 50 کے برابر ہی ملے گا۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد نماز ہے، اور نماز سے بڑھ کر کوئی اور عبادت کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کو جو حکم دیا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، اور ان احادیث میں ہمیں نماز کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے، جو ہم دھیرے دھیرے آگے پڑھیں گے کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کی کئی آیت ہمیں ملتی ہیں، اور آپ دیکھیں قرآن کی آیت میں کہیں یہ نہیں ملتا ہم کو کہ صلو، نہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَا، نماز قائم کرو۔ یعنی آپ کو نماز کو اسٹیبلش کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اس کو اس کی پوری حفاظت کرتے ہوئے پڑھنا ہے، حفاظت کے ساتھ، کہ اس میں وقت کی پابندی بھی آ جاتی ہے، ہر چیز، خشوع، خضوع، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، تبھی آپ کی نماز قابل قبول ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل ملاقات ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، بیچ میں کوئی حائل نہیں تھا، اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ پھر آپ دیکھیں نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ دعا کس نے کی تھی۔ جب آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ آپ پڑھیے، اس میں آپ کو ملے گا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، کیا دعا تھی ان کی، کہ اے اللہ تعالیٰ نماز، یعنی نماز کی پابندی کا، کہ میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ یعنی اور بہت ساری دعائیں تو تھی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ کعبے کو، یعنی یہاں پر مکہ میں رہنے والوں کو امن عطا کر، پھل عطا کر، اور ایک ایسا نبی بھیج ان کے درمیان، لیکن ساتھ میں جو دعا تھی کہ میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا۔ مقیم الصلاتی ومن ذریتی، کہ نماز قائم کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا بنا، مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی۔ تو اتنی پرانی دعا، اور یہ کتنے اہم کام کرتے ہوئے یہ دعا کی گئی۔ تو آپ سوچیں کہ اس نماز کی اہمیت کا آپ کو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو بھی اس کا پابند بنا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی، ہم کلام ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے، جب مدین سے واپس آ رہے تھے اور رات کا آخری حصہ تھا یا بیچ کا حصہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی انگارہ ڈھونڈتا ہوں یا کوئی لائٹ ڈھونڈتا ہوں جس کی وجہ سے کوئی راستے کا نشان ملے، تب وہاں سے آپ کو کوئی آگ جیسی نظر آتی ہے، جب قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، آواز آتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبد وأقیم الصلاۃ لذکری، کہ یہ پہلی ملاقات ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، پہلا حکم کیا ہے، پہلا کمانڈ کیا ہے، کہ اپنا تعارف کروانے کے بعد کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ، کہ پہلی ملاقات میں نماز کا ذکر۔ اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، اور مریم علیہ السلام دور کہیں چلی گئی تھیں، بیت الحم میں چلی گئی تھیں، جب ڈلیوری کا وقت آیا، جب وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر آتی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی پوری زندگی ذکر اور عبادت میں گزری، جب یہ اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہیں، گود میں بچہ ہوتا ہے، ہاتھوں پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خاموش رہنا، کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دینا، جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے مریم، کوئی بھی تیرے خاندان میں برا نہیں تھا، نہ تیرے والدین نہ کوئی اور، تو وہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا، یعنی میں نہیں بول سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت یہ میریکل، یہ معجزہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل بات نہیں، ایک معجزہ تھا۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر ایک لمبی آیت ہے اس میں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اوصانی بالصلاتی والزکات، اور مجھے وصیت کی گئی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز ادا کروں، زکوٰۃ دوں۔ آپ دیکھیں کہ یعنی پنگھوڑے میں، یعنی ماں کی گود میں وہ چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے، شیر خور بچہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، نماز کا ذکر۔ تو جتنے بھی انبیاء کے بارے میں آپ دیکھیں گے، سب کے لیے ہم کو یہی ملتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اسی طرح سے پھر نماز کے لیے جو لفظ ہم نے پڑھا کہ اقیم الصلاح, کہیں پر بھی نماز پڑھنے کی بات نہیں آتی ہے, بلکہ بات کیا آتی ہے کہ نماز قائم کرو. تو خود ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اوروں کو بھی ساتھ میں نماز کا پابند کرنا ہے. یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے تو نمازی بن جائیں اور باقی دوسرے سارے لوگ نماز سے بے بہرا رہیں. اور آج اکثریت, ہم جانتے ہیں ہماری اکثریت آج نماز سے بے بہرا ہے. کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے, اور جیسے وہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں ایک جگہ جہاں پر جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کل انعام بل ہم ادل, کہ یہ گویا جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کہ جانور تو ہم سب جانتے ہیں انہیں کوئی سینس ہی نہیں ہوتا, وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو, لیکن ایک انسان جا رہا ہے اور ایک جانور جا رہا ہے, دونوں سن رہے ہیں اذان کی آواز. ایک مسلمان ہے, ایک ہیومن بینگ ہے سمجھے, مسلم, اور ایک کچھ اور ہے. دونوں اذان کی آواز سن رہے کان میں, کس نے اس پر لبیک کہنا چاہیے؟ انسانی کو کہنا چاہیے, نہیں جو مسلمان ہے اس کو, کیونکہ مسلمانوں پر تو نماز فرض کی گئی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان نماز سے پیچھے ہٹیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو یہ ناخلف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. آج اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گلی نکڑوں پر, مسلمان محلوں میں ہر دفعہ آپ دیکھیں کہ ایک میلہ سا لگا رہتا ہے, پان کی دکان پر, چائے کی دکان پر. مسلمان 100% مسلمان سب کے سب کھڑے ہیں ان دکانوں پر, اور لغویات کے علاوہ کچھ مقصد نہیں ہے, بس لغویات میں زندگی گزار رہے ہیں. اذان ہوتی ہے, مؤذن آواز دیتا ہے, لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. تو کیا یہ جو بنی اسرائیل میں جو ناخلف لوگ تھے, کیا اسی کی ہمیں ایک کاپی نظر نہیں آتی؟ اتنا افسوس ہوتا ہے ایک مسجد کا, یعنی یہ نہ کانوں سے سنا ہوا ہے, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کانوں سے سنا ہے, بلکہ یہ سب شاہد ہیں اس پر, یعنی ہماری نظروں کے سامنے ہوا ہوا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان محلے میں عشاء کی نماز کے وقت اکثر جو وہاں کے امام ہیں یا مؤذن ہیں ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو یا اپنے گھروں کے مردوں کو بھیجیے عشاء کی جماعت کھڑی کرنی, اور کوئی مقتدی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. آپ سوچیں یہ کس کا حال ہے؟ یہ مسلمان محلوں کا حال ہے. اور پھر ہم غیروں کو الزام ٹھہراتے ہیں, بھلا کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیروں کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ انہوں نے ہماری بابری مسجد پر تالا ڈال دیا, انہوں نے فلاں ہماری عیدگاہ لے لی, فلاں مسجد پر تالا ڈال دیا. تو مسجدوں کو غیر آباد کس نے کیا؟ مسجدوں کو ویران کس نے کیا؟ کس کا ہاتھ ہے اس میں؟ ہم مسلمانوں کا ہاتھ ہے. کیوں بابری مسجد پر تالا پڑا تھا؟ پہلے اس کی ہسٹری پر تو غور کریے ذرا. کوئی نہیں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے, گورنمنٹ نے کہا کوئی نماز پڑھنے آتا نہیں تو تالا ڈال دو. ان لوگوں نے اپنے بت لا کر رکھ دیے وہاں پر. تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا نا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا. آج بھی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے, الحمدللہ مسجدیں تو بہت بن رہی ہیں, بہت زیادہ, لیکن نمازی نہیں ہیں. افسوس ہوتا ہے نا سوچ کے, مسجدیں مرس یا خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اور وہ جو بات آتی ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور واقعی میں مسجد کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں, 5 وقت کی اذانیں سنتے ہیں, لیکن کیسے لوگ ہیں, کیسا ضمیر جو ہے مر چکا ہے کہ پڑوس میں رہتے ہوئے بھی نمازی نہیں بن سکے. افسوس ہے نا آج ہماری امت کے حال پر. اور سب کے آگے جھکیں گے, سب کے آگے جھکیں گے, جاب کے لیے ایک ایک سے بھیک مانگیں گے, لیکن اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے. کیسا آج ہماری امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی کہ اے میرے رب, مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اتنی بہترین دعا تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے, قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں, کہ انہیں حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سوری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو. اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خود کہا گیا, یعنی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, نماز کا پابندی کا حکم دیتے تھے. یعنی سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو یہی ذکر ملے گا کہ وہ نماز پڑھنے والے تھے اور نماز کا حکم دینے والے تھے. اور پھر سورہ ماؤن میں آپ خود پڑھتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو کیسے نمازی ہیں، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، بے پرواہی سے کام لیتے ہیں، تو جو ناخلف پیدا ہوئے تھے بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے، تو آج یہی حال ہے امت مسلمہ کا بھی. اور قیامت کے دن کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ان کا پہلا جواب کیا ہوگا اور وہ کیا سبب بیان کریں گے، وہ کچھ اور نہیں کہیں گے. جب پوچھا جائے گا ان سے کہ کیوں تم یہ جہنم میں آئے، کیوں تم جہنم کے مستحق بنے، وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سورہ مدثر کی آیت ہے یہ. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہی تو سجدہ درکار ہے، وہی تو سجدہ مطلوب ہے. کعب بن ربیعہ اسلمی کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی تھے اور یہ ان نون صحابی ہیں، یہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے صحابی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کا جو لیول ہوتا تھا، یعنی وہ اتنے ایسے درجے والے صحابی نہیں تھے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ابو بکر صدیق ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اللہ کے رسول کے غلام تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، وضو کروایا کرتے تھے آپ کو. تو دیکھا جائے تو ایک طرح سے غلام کے طبقے میں آتے تھے، یعنی کام کرنے والے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی ان سے محبت کیسی تھی اور ان کی بھی اللہ کے رسول سے محبت کیسی تھی. اور انسان چاہے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرے، وہ کسی کام کو چھوٹا موٹا نہ سمجھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایم بہت ہائی رکھتے تھے اپنا، یعنی وہ خود کہیں پر بھی رہتے ہوں، کس بھی حال میں ہوں، لیکن ان کا ایم ہائی ہوتا تھا، وہ جنت کے اعلیٰ درجات چاہتے تھے. تو یہ صحابی کا درجہ ویسے کوئی بہت بڑا درجہ نہیں تھا، لیکن ایک دن اللہ کے رسول نے ان کے کام سے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو، تمہیں کیا مانگنا ہے؟ تو فوراً ان کی زبان سے جو جملہ نکلا، آپ دیکھ لیں، سوچے ذرا کہ ہے تو وہ صحابی کے جنہوں نے بہت زیادہ نہ حدیثیں بیان کی، جنہوں نے نہ بہت زیادہ جنگوں میں پارٹ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا ایم کتنا ہائی ہے، ان کی نظر کہاں پر ہے. سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اور مانگو. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس یہی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت سجود سے، یعنی جتنی نمازوں میں تمہارے زیادتی ہوگی، جتنے زیادہ تم سجود کثرت سے کرو گے، تم کو پھر وہی درجہ مل سکتا ہے جنت میں میرے ساتھ. سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم. تو صرف فرض نمازیں ہی نہیں ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ایسی نمازیں نوافل ہیں، سنت نوافل، تحت الوضو ہے، تحت المسجد ہے، اشراق ہے، تہجد ہے سب سے اہم. تو انسان ان نمازوں کے ذریعے سے مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. تو یہ نماز کی اہمیت تو ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور اس کو ترک کرنے کا کتنا نقصان ہے. اور پھر آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہی نہیں. یعنی کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے، وہ کرنے والی وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے. تو اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگے کہ اگر ایک مسلمان کچھ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ان گناہوں کی اس کو سزا ملے گی. کوئی اگر زنا کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی اور دوسرا گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہگار کہلائے گا. لیکن نماز اگر وہ نہیں پڑھتا ہے اور نماز بالکل ترک کر دیتا ہے، تو اکثر علماء اسکالرز کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے پھر وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے نماز کی اہمیت کا، کہ نماز چھوڑنے والے کو کفر کا مرتکب کہا گیا ہے. تو یہ اہمیت ہے نماز کی. پھر بعض اوقات ہماری نمازیں جو ہوتی ہیں، نماز چونکہ ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہم عربی بھی نہیں جانتے، تو ہماری نمازیں بالکل بے دلی سے پڑھی جانے والی نماز ہوتی ہیں، اس میں کوئی خشوع، کوئی خضوع نہیں ہوتا، جبکہ ہم کو ہر کام کو ترک کر کے، یعنی تمام کام فی الحال ایک طرف رکھیں، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو وقت پر نماز پڑھیں، اور نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھیں، ورنہ ہم سب جانتے کہ آج ہمارے سجدے ایسے بے روح ہو گئے ہیں، یا بالکل ایسے سجدے ہو گئے ہیں کہ جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ایک طرف نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، سجدے بھی کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف فحش اور منکر کا بھی ارتکاب کیا جا رہا ہے. تو وہ نماز میں وہ روح باقی نہیں ہے. تو وہ جو بات لگتی ہے نا، صحیح لگتی ہے وہ واقعی میں علامہ اقبال کی، کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو سجدے ہمارے وہ روح سے خالی ہو گئے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ ہم کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں رہا، بس ہم ایک ریچول کی طرح، بس ہم نے اس کو ایک سسٹم سمجھ لیا ہے، ایک ریچول کی طرح بس اس کی ادائیگی کرتے چلے جاتے ہیں، اٹھک بیٹھک ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. واقعی میں نماز کو اگر آپ اس کی روح کے ساتھ پڑھیں تو آپ اس ایک ہفتے تک آپ خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنائیے، یقین جانیے ایک ہفتے میں آپ فرق دیکھ لیں گے اپنی زندگی میں کہ نماز انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے. نماز ہی تو ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ مغرب سے بیٹھے رہتے تھے عشاء تک، اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اتنا شوق تھا ان کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا نا. سجدہ ہی تو کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کو، اور اصل میں یہ سجدہ ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا تھا، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو وہ ایک سجدہ ہی تو نہیں کیا تھا اس نے، وہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے راندہ درگاہ ہوا، ملامت زدہ ٹھہرا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن گیا. کیا وہ اللہ کو نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا تھا؟ آپ دیکھیں دعا بھی اس نے اللہ سے کی کہ ربی فبیما اغویتنی، کہ اے میرے رب، بوجہ اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو وہ رب کو رب مانتا تھا، دعا بھی رب سے کرتا تھا. تو اس نے کوئی قسم کا شرک نہیں کیا، لیکن اس کو پسند سب سے زیادہ شرک ہی ہے. اور اس کو سجدہ یا اذان کی آواز اتنی گراں گزرتی ہے، ہم سب جانتے ہیں حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کان پر ہاتھ رکھے بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب انسان کو حکم دیا گیا سجدے کا تو فوراً وہ کرتا ہے سجدہ اللہ کے لیے، اور مجھے حکم دیا گیا تھا تو میں نے سجدے سے انکار کیا تھا. تو شیطان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو رب بھی جانتا تھا، لیکن اس نے ایک سجدے سے انکار کیا اور وہ انکار اسے لے ڈوبا. اور دیکھا جائے تو دن میں اگر ہم ٹوٹل گنیں تو منیمم 17 رکعت بنتی ہیں. 17 رکعت کے لیے ٹائم ہی کتنا لگتا ہے دیکھا جائے تو، اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر ہم یہ اپنے فرائض کی پابندی کر لیں تو ہمارے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی جو سنت موقع دار فرائض ہیں. آپ پہلے عادت تو ڈالیے، یعنی آپ فرائض کی عادت اپنائیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسے چینج لاتا ہے. پھر آپ کو نماز پڑھنا مشکل نہیں لگے گی، بلکہ نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے نماز. سبحان اللہ، بندہ سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے. یہ ایک طرح سے کنورسیشن ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا، کیونکہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر لیا ہے بندے کے درمیان نماز کو. تو سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں ہوتا ہے. تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا اپنے رب سے ملاقات کے لیے؟ کہ دل بے چین نہیں ہوتا آپ کا جیسے آپ اپنی دوست سے ملنے کے لیے بے چین رہتی ہیں؟ تو یہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس سے ملاقات کا شوق تو ہمیں بے چین کیے رکھے، ہمیں تو انتظار ہو کہ اچھا ابھی تک اذان نہیں ہوئی. اور ہمارے جملے کیسے ہوتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ ارے ابھی اذان ہو گئی، ابھی تو اثر پڑی تھی، اب پھر مغرب ہو گئی ہے، یا اللہ ایک کے بعد ایک نمازیں ہو رہی ہیں، ذرا سکون نہیں ہے، استغفر اللہ. شاپنگ کو جاتے ہیں عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، شاپنگ کے لیے عصر کی نماز. اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، کیا ہم سودا کر رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں ہم، کیا توشہ بنا رہے ہیں آخرت کے لیے اپنا. شاپنگ کے لیے نماز چھوڑ دینا کتنا گھاٹے کا سودا ہے. پھر مہندی کے لیے، اب تو خیر اللہ بھلا کرے مہندی نئی قسم کی آ گئی ہے، کیمیکلس وغیرہ ڈال کے گھنٹوں میں اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، लेकिन आज से 8-10 साल पहले की बात है कि मेहंदी का रंग 12-12 घंटों भी नहीं चढ़ता था। 12-12 घंटे भी लगा के रखते थे तो मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता था, और दुल्हन को तो 24 घंटे मेहंदी लगाई जाती थी। जो आज सुबह लगाई है तो अब वो 2 दिन के बाद निकाह के वक्त ही धुलेगी, क्योंकि जब तक 24 घंटे कहते थे मेहंदी नहीं लगी रहेगी, रंग नहीं आएगा। और वो 24 घंटे उसको बिठा कर रखते थे, वो हाथ नहीं धो सकती है, वो पैर नहीं धो सकती, वुजू कहाँ से करेगी, नमाज कैसे पढ़ेगी। सोचें ज़रा हमारा क्या हाल हो गया, कैसे हम, अल्लाह ताला हमें माफ़ करें, हम कैसे नाखल्फ हो गए। क्या हमें डर नहीं लगता अल्लाह ताला से कि मेहंदी के लिए, सिर्फ मेहंदी के लिए नमाज़ें छोड़ देना, वो भी 24 घंटे अगर मेहंदी लगा रखी है तो 10 नमाजें चली गई। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, जबकि हमारी ज़िंदगी का तो मकसद ही क्या है, अल्लाह ताला की इबादत। कि हमें पैदा ही अल्लाह ताला ने इसलिए किया है, जब हालत जंग में नमाज माफ नहीं है, अल्लाह ताला फरमाते कि ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार हो, यानी जंग की हालत में हो या अमन की हालत में हो, हर हाल में नमाज पढ़ो। तो नमाज अगर आप खड़े रहकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़ो, और अगर इशारों से भी नहीं पढ़ सकते तो आंखों के इशारों से पढ़ो, आंखों को ही घुमा लो, लेकिन नमाज छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ना है। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी वक्त था, तेज़ बुखार था आपको, आप पर गुनूदगी की हालत तारी थी, इशा की नमाज, इशा के वक्त आपकी आंख खुली, पूछते हैं कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली, पहला सवाल होश में आने के बाद, अर्ज़ किया गया नहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उठना चाहा तो फिर बेहोश हो गए, जब आंख खुली तो ज़ुबान मुबारक से फिर वही अल्फाज निकले, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली, अर्ज़ किया गया नहीं आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, तीसरी मरतबा उठने की कोशिश की, फिर गशी तारी हो गई, जब थोड़ा सा फ़ायदा हुआ तो कहने लगे कि अबू बकर से कहें कि नमाज़ पढ़ाएं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर मौके पर आप मस्जिद में रहते थे, कहीं सफ़र से वापस आ रहे हैं तो पहले मस्जिद में जाते थे, तहतुल मस्जिद तहतुल वुजू, हर वक्त देखा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए। नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, जो अल्लाह ताला का फरमान था। आखिरी जो अल्फाज थे आपके, यानी वफात से कुछ देर पहले, लम्हे पहले, जो आपने आखिरी वसीयत फरमाई वो भी क्या थे, अस्सलातु अस्सलातु व ममलकत ईमानुकुम, यानी मुसलमानों नमाज और अपने ग़ुलामों का हमेशा ख्याल रखना। तो पूरी ज़िंदगी आपकी हम देखते हैं कि नमाज की अहमियत आपकी ज़िंदगी से पता चलती है, आपकी सीरत से हमको पता चलती है, और इसीलिए हदीस से हमको पता चलता है, सही बुखारी से हमको पता चलता है कि इस जो है नमाज को इस तरह अदा करो जैसे तुम मुझे करते देखते हो, सल्लु कमा रअयतु मुनी उसल्ली। तो सबसे पहले तो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। आज मुअज्जिन आवाज़ लगाता है और सबके कानों में आवाज़ जाती है, लेकिन हम लोग इतने बिजी हैं, जो हमने पीछे पढ़ना कि क्या कहेंगे वो लोग जहन्नुमी, या कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज पढ़ने वाले ना थे। आज TV इंटरनेट सब कुछ हमारे लिए अहम है, और अगर नहीं अहम है तो सिर्फ और सिर्फ नमाज। लोग कहते हैं, शैतान इस तरह से भी बहकाता है, लोग कहते हैं कि सब गुनाह छोड़ देंगे तब नमाज पढ़ेंगे, कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा वादा खिलाफी है, कभी कुछ हमें कोई गलतियां पाई जाती है, कहते हैं कि ये सब गुनाह छूट जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे, तब नमाज के पाबंद होंगे। तो ए नादान इंसान, भला क्या ऐसे हो सकता है, किस धोखे में गिरफ्तार है, किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल रखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि गुनाह को पूरी तरह छोड़ दोगे तब नमाज पढ़ोगे, और गुनाह पूरे ही छूट जाएंगे, कब तुम्हें कौन बताएगा कि तुम पूरे गुनाह को छोड़ चुके हो और तुम बहुत अच्छे नेक बन चुके हो। इंसान गौर तो करे कि क्या चीज़ गुनाहों से रोकती है, नमाज रोकती है। इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, तुम नमाज पढ़ना तो शुरू करो, नमाज खुद तुम्हें गुनाहों पर तुम्हारी रोक लगा देगी। तो नमाज से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं जो इंसान को गुनाहों से बाज रख सके। और हर रूहानी बीमारी, हर गुनाह का इलाज, या हर गुनाह से बचने की जो कुव्वत ताकत है, वो नमाज ही से मिलती है। मुसलमान उम्मा, जैसी नमाज होगी वैसी इंसान गुनाहों से दूर रहेगा, जैसी तुम्हारी नमाज होगी, जैसी हमारी अपनी नमाज होगी, वैसा ही अल्लाह के पास दर्जा होगा। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, تحقیق فلاح پا گئے مومن جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز نہیں ہے, اللہ کے لیے اسے ایکسرسائز نہ بنائیں, یہ تعلق ہے رب اور بندے کے درمیان۔ منافقین کا جو کہا جاتا ہے معاملہ کہ جب آتے تھے نماز کے لیے تو قامو کسالہ، نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ اس زمانے کے منافقین بھی باجماعت نماز پڑھنے والے تھے، اور آج کے مسلمان جن کو دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن دیکھو تو اللہ کے رسول کو تو سب سے زیادہ پسند نماز تھی۔ آپ نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، سبحان اللہ۔ تو نماز سے بڑھ کر تو اب آپ کو کوئی چیز محبوب اور مطلوب نہیں تھی اللہ کے رسول کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتیں کرتے بیٹھے رہتے، لیکن جیسے ہی بلال آواز لگاتے یعنی آزان دیتے، اللہ کے رسول ایسے ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا اپنے رب سے تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے تعلق کی کتنی پرواہ تھی۔ آپ سب سے بے نیاز ہو جاتے تھے اور اپنے رب سے تعلق کے لیے چل پڑتے تھے نماز کے لیے۔ تو کس چیز کا انتظار ہے؟ پہلے نماز کے پابند بنے تو خود دوسری چیزیں خود بخود اس کی پابندی ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے آج اگر ہمارا تعلق بڑھے گا تو دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ اور کل کا انتظار نہ کریں، کل کبھی نہیں آنے والا، آج سے سٹارٹ کریں۔ کل کس نے دیکھا؟ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں، آن ٹائم وقت پر نماز پڑھیں، اور 1 ہفتہ آپ کر کے دیکھیں، آپ خود اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گی۔ آپ کا خود نماز کی طرف کھینچا جائے گا آپ کا دل، آپ کو نماز پڑھنا مشکل نہیں بلکہ نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے خواہشات آج زندگی کا مقصد بن گئی ہیں، اسی طرح سے نماز کو بھی اپنی خواہشات اپنا مقصد بنا لیجیے۔ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ اگر فکر ہو تو صرف نماز کی۔ پلان کریں، نماز کے حساب سے نکلیں، آپ کا سفر نماز کے حساب سے ہو، آپ کی زندگی کی ساری ڈیلنگ جو بھی ہے سب کچھ نماز کے حساب سے، کہ اچھا فلاں وقت پر فلاں جگہ پہنچیں گے، نماز کی کون سے وقت ہو رہا ہوگا، لہٰذا میں وضو کر کے نکلوں، یا اگر میری نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو میں بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھ کے نکلوں۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر پلان نماز کے تابع ہو جائے۔ جیسے ہم اپنے کھانے پینے کے لیے پلان بناتے ہیں یا مستقبل کے لیے پلان کرتے ہیں، ایسے ہی ہم نماز کے لیے پلان کریں۔ نماز کو، صلات کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ کہ آخری وصیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، سبحان اللہ۔ یعنی نماز کی اہمیت کا ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ نماز کا پابند بنے، جو نماز کا پابند ہے وہ نماز کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے، جو بہتر طریقے سے پڑھتا ہے وہ اس کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جو پھر فرائض کی پابندی کرتا ہے وہ مزید 2 قدم آگے بڑھے اور تہجد کو اپنائے۔ جو تہجد پڑھتا ہے پھر وہ اشراق پڑھے، تحیت المسجد، تحیت الوضو پڑھے، تاکہ درجات اس کے بڑھتے رہیں۔ آج ہمارے یہاں کی کتنی ایسی مائیں ہیں جو صرف بچوں کے کپڑے خراب کرنے کی وجہ سے، کہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کمپلین کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ بچے نے کپڑے خراب کر دیا، میں نماز کیسے پڑھ سکتی ہوں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بچے نہیں آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اپنے بچے کو رات میں پڑھتا رہتا ہے اسکول کے لیے، اور فجر کی اذان ہوتی ہے، صبح مؤذن آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بلینکٹ اڑا کر سلا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری محبت، جھوٹی محبت ہم دکھاتے ہیں کہ میرا بیٹا رات بھر پڑھتا رہا، میری بیٹی رات بھر پڑھتی رہی، ذرا اسے سکون سے سونے دو۔ کیسی مائیں ہیں ہم! یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اپنے بچوں سے۔ کیا ہم اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھ سکتے تو آج ہم ان کو نماز سے نہیں روکیں گے بلکہ ان کو نماز کا پابند بنائیں گے۔ کتنا بھی رات میں جاگتا رہا ہو لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم نے 4 وقت کی نمازیں اپنا لی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف 4 وقت کی نمازیں پڑھ لیں کافی ہے، فجر قضا کر لیں گے، فجر جب دل چاہے گا، جب اٹھیں گے تب نماز پڑھیں گے فجر کی۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ ہم نے تو اپنا روز کا معمول بنا لیا کہ جب اٹھیں گے، نیند سے بیدار ہوں گے، تب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو واقعی میں وہ شکوہ غلط نہیں ہے کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اور واقعی میں آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، اور ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے، آج اکثریت کا یہ حال ہے، कि नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमारा नफ्स बड़ा है, नफ्स को खुदा बना लिया है। तो कब हम अपने हालात को बेहतर बनाएंगे, कब हम सुधरेंगे, कब हम अल्लाह की इबादत की तरफ पलटेंगे और कब हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर आएंगे, कब हम मकसद बनाएंगे अपनी ज़िंदगी का कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। तो जब तक नमाज की तरफ हम सही तरीके से नहीं आएंगे, नमाज की अहमियत का हमको अंदाज़ा नहीं होगा, यकीन जानिए दूसरे तमाम काम भी उसी तरह से अधूरे रह जाएंगे। सबसे पहले नमाज है। अभी वही आ रही थी, अभी वही का सिलसिला जस्ट शुरू हुआ था, कोई अहकाम नहीं नाजिल हुए थे, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। क्या पढ़ते हम अव्वलीन वही में, सूरह मुज़म्मिल में, सूरह मुद्दस्सिर में, कि ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, उठिए और अल्लाह के आगे खड़े हो जाइए, आधी रात या आधी रात से कुछ ज़्यादा या उससे कुछ कम कर लीजिए। तो ये सिर्फ दूसरी और तीसरी वही में ये हालत है कि आपको नमाज का तरीका बता दिया गया जिब्रील अमीन के ज़रिए से और आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। तो ये नमाज की ये अहमियत है कि दीन का काम भी अगर करना है तो आपको अल्लाह से ताल्लुक़ को पहले मजबूत करना है। अल्लाह से ताल्लुक़ के बगैर दीन का काम भी नहीं हो सकता, दीन की दावत भी नहीं हो सकती। ये अल्लाह ताला से ताल्लुक़ दरअसल इंसान के लिए एक टॉनिक का काम करता है। रात में वो अल्लाह ताला से सहारा लेता है एक टॉनिक की तरह तहज्जुद पढ़ के, और दिन में वो अल्लाह के दीन के काम में जुटा रहता है, लगा रहता है। तो वो रात में अगर टॉनिक ही नहीं ली, वहाँ से वो कनेक्शन मजबूत नहीं किया और दीन का काम करने निकल गए, तो भला कैसे हो सकता है, बिजली कैसे आएगी जब तक आपने कनेक्शन नहीं लगाया। तो ये नमाज ही तो है, ये अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करती है बंदे और अल्लाह के ताल्लुक़ को। तो पहले अपने ताल्लुक़ को अल्लाह ताला से मजबूत करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी हदीस है कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई। सुभान अल्लाह, सबसे ज़्यादा आपको महबूब अगर कोई चीज़ थी तो वो थी नमाज। अल्लाह करे कि हम भी वैसे ही नमाज पढ़ने वाले बने जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। हमें भी नमाज की वैसे ही मोहब्बत हो जाए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। हमें भी नमाज उतनी ही पसंदीदा, उतनी ही प्यारी, उतनी ही अहम हो जाए हमारे नज़दीक जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक थी, ताकि हम अल्लाह ताला के पास उस दिन जाएँ तो शर्मिंदा ना हो, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। अल्लाह करे कि हम बेहतर तरीके से नमाज पढ़ने वाले बने, पाबंदी से पढ़ने वाले बने, वक्त पर पढ़ने वाले बने, इंशाल्लाह। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।